بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور کم و بیش اس میں ہمارے تمام ہماری مشکلات کا حل ہے اور ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے. اس وقت جو لالے پڑے ہوئے ہیں وہ ایمان کے لالے پڑے ہیں، اور ہمیں بعض کو احساس بھی نہیں ہے، بعض کو ایمان کی اپنے پرواہ نہیں ہے، جو چاہیں کرتے ہیں جو چاہیں کہتے ہیں، اور یہ خیال نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت تو اصل چیز. ہمارے سے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی حفاظت پہ بہت زور دیتے تھے. تو جو لوگ مسلمان تھے، ایمان لے آئے تھے، اپنے ایمان لانے کے بعد اور اپنے اقرار کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، پھر کفر کیا. اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی، اور فرشتوں کی بھی اور آدمیوں کی بھی سب کی. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ہاں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد، یعنی ایسی غلطی اگر ہو جائے تو توبہ کر لیں اور اپنے کو سنوار لیں. دیکھیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. کئی آیات قرآن کی، کئی آیات میں یہ ہے کہ توبہ کے بعد اصلاح ضروری ہے. وَأَصْلَحُ، اپنی اصلاح تو کراؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر یوں کیا کہ توبہ کیا اور اس کے بعد اپنی کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کرا لی تاکہ وہ گناہ پھر نہ ہو. اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی بالکل نہ ہو، اس کو اصلاح کہتے ہیں. وَأَصْلَحُ سے یہی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والے ہیں اور مہربان. آج کل میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ابھی جو میرے ایک دوست کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا، اس میں بھی میں نکاح سے پہلے یہی عرض کیا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ ایمانی ہیں، ایمان کے اوپر ٹنگے ہوئے. میاں بیوی میں سے ایک کا بھی ایمان ختم ہوا تو رشتہ ختم. تو اس لیے بہت زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور آج کل ایمان ختم ہو رہا ہے. ایمان کے ختم ہونے کی دو وجہ بیان فرمائی، وہ پھر سے عرض کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ وہاں موجود تو نہیں تھے ورنہ وہ ریکارڈ ہوا. ایک تو بہت ہی عام ہو گئی ہے بات کہ گناہ کو حلال سمجھنے لگے. بھائی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, صحابہ کے وقت میں گناہ تھیں, وہ کیسے حلال ہو جائیں گی؟ اس کو کون سی طاقت حلال کر سکتی ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, صحابہ کے عمل سے حرام ہو گئیں, وہ تو حرام رہیں گی, ہمیشہ ہمیشہ حرام رہیں گی. اب بہت سے رائج الوقت گناہ ہیں, اس کو جائز سمجھ رکھا, تصاویر کو حلال کر لیا, موسیقی کو حلال کر لیا, فیشن کو حلال کر لیا. فیشن جائز نہیں, ہر فیشن جو آ جائے اس کو اپنا لیتے ہیں. اور یہ بالخصوص عورتوں میں زیادہ مرض ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ مردوں کا تو کم سے کم اتنا ہے کہ وہ اپنا ایک خاص قسم کا کرتا شلوار پہنتے ہیں, کیا فیشن کریں گے زیادہ. لیکن عورتیں چاہے کسی کیسی ہی دیندار گھرانے کی ہوں اور چاہے کیسی دیندار کی بیوی ہوں, الا ماشاء اللہ, ان کا لباس ایسے ہی بے ڈھنگا فیشن کے مطابق ہوتا ہے کہ جو بالکل یا تو چست ہوتا ہے, منڈھا ہوتا ہے, جس پر اس کو پہننا جائز نہیں ہے. کیونکہ محرم بھی تو گھر میں ہوتے ہیں جن کے لیے اس طرح کا لباس میں آنا ان کے سامنے جائز نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھ لیا, کبھی کہ اس طرح کے لباس کو ہی حلال سمجھ لیا, نیوریاں لباس ہے یا اتنا چست لباس ہے کہ جس میں کے اوپر منڈھا ہوا ہے, اس کو حلال سمجھ لیا. بہت سی ایسی رائج الوقت چیزیں ہو گئی ہیں جس کو حلال سمجھا ہوا ہے. یہ شادیوں میں جتنی خرافات ہوتی ہیں سب کو حلال کیا, اپنی عزت کا ذریعہ اور ضروری سمجھا ہوا ہے. پوچھیے آپ کسی سے, لاکھوں لاکھ خرچ کر کے شادی ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں اور اس میں اس قدر گناہ ہوتے ہیں, ان گناہ کو فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ گناہ کرے آدمی چپکے سے پھر شرمندہ ہو, اور ایک یہ کہ گناہ کرے اس کو فخر کا ذریعہ بنائے, اس کے اوپر اترائے, اس پہ فخر کرے. بتائیے اس میں کیا ایمان بچے گا؟ ایمان تو نہیں بچے گا. اور پھر جو صراحتاً جو چیزیں حرام ہیں ان کو اگر حلال سمجھ لیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طریقے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ تھے, انہوں نے ہر چیز کا طریقہ بتایا امت کو. حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں لکھا ہے صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا امت کو کہ دیکھو ایسے کرنا, وہ نمونہ تھے. حکیم الامت یہ فرما رہے ہیں. تو جب وہ نمونہ تھے تو ہمیں تو انہی کی طرح سے کرنا ہے. اور رخصتی کر کے دکھا دیا کہ رخصتی کیسے کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس طرح سے ہوئی؟ کوئی دعوت ہوئی, کوئی کھانا ہوا, کوئی چیز پی گئی, چائے ہوئی, کچھ بھی نہیں, کسی سے ولیمہ کیا گیا. اب یہ جو طریقہ ہے, اور بہشتی زیور میں تو بہت ہی صاف دیا ہوا ہے. دیکھیں, بہشتی زیور میں ایک بات شادی کے متعلق بہت صاف دی ہوئی ہے, کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو. عام آدمی کے لیے لکھی گئی ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں. اور یہ لکھا ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتے دار کے یہاں بھی تقریب ہو اور وہاں اگر گئی محفل کے زمانے میں, تقریب کے زمانے میں, تو وہ عورت گناہگار ہوگی. صاحب گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور شوہر اجازت دے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. کیوں ہے وجہ اس کی؟ کیونکہ عورتوں کی شرعی ضرورت ولیمے میں جانا یا کسی تقریب میں جانا نہیں ہے. ان کو اگر وہ نہ جائیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی مشکل نہیں ہو جاتی, کوئی مرض نہیں لاحق ہو جاتا, کوئی ضرورت شرعی ہے نہیں کسی شادی میں جانے کی عورت کی, شادی کی تقریب میں. اس لیے وہ جائز نہیں ہے. چونکہ قرآن کی آیت ہے وہ قرن فی بیوتکن, دیکھو اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے تھے. عورتوں کیا مطلب اس سے؟ تو جو طریقہ بہشتیوں نے بتا دیا گیا وہ تو سنت کے مطابق طریقہ ہے. اب یہ شادی ہال میں بیٹھے ہوئے اس فعلاً ہر سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسراف کیا جاتا ہے, نمائش کی جاتی ہے, نام و نمود کا کھانا ہوتا ہے جس کو بھی حکیم الامت نے حرام کہا ہے. تو اتنی چیزیں جہاں حرام ہو رہی ہوں اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا فعلاً مذاق اڑایا جا رہا ہو, وہاں جا کر اگر آپ بریانی کھائیں گے اور ہنسیں گے بولیں گے, کیسے آپ کا دل مانتا ہے؟ ایمان والے کا دل مانے گا؟ جب ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, تو اس کا اتنا الٹا کرنا اور اس میں گناہوں کو اس قدر آمیزش کرنا کہ بے پردہ عورتیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور پردے کا اہتمام ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. لاکھ کہو کہ کنات ہے فلاں ہے, کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ساری عورتیں پردے دار ہیں ہی نہیں, بڑی بڑیاں پردے دار ہیں, باقی زیادہ تر بے پردہ ہیں, وہ سب آئیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا ایمان رخصت ہوا جا رہا ہے اور ہمیں حس نہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں گناہ ہیں ان کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے, یہ متفق علیہ فیصلہ ہے, یہ کوئی اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے جو ابھی عرض کی کہ سنت کو معمولی سمجھنا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو اہمیت نہ دینا, اس سے بے اعتنائی کرنا, اس سے بھی ایمان چلا جانے کا مظاہر حق اس میں یہ لکھا ہوا ہے. کسی بھی سنت سے کراہت ہو یا بے اعتنائی ہو یا عدم اطمینان ہو, عدم اطمینان تک کا لفظ ہے, کافر ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ یوں تم نکاح کرو اور یوں تم رخصتی کرو اور یوں تم ولیمہ کرو اور ہم اس کو پسے پوچھ ڈال دیں. یہ مسلمان کا کام ہے, مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جان دینے والا ہوتا ہے, اس کو مسلمان کہتے ہیں. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, یہ کس کا قول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب سنتوں کو تو شادیوں میں بالکل ہی پسے پوچھ ڈال دیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی, صرف فیشن کی, نام و نمود کی, اپنی ناک اونچی رکھنے کی باتیں کی جاتی ہیں, اور یہ کہ کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے. ارے لاکھ ناراض ہوا کرے, اللہ میں ناراض نہ ہو, اس کی کیوں نہیں فکر کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیوں نہیں ہو, ہوا کرے ناراض. ناراض ہونے والے تو وہ ہیں جن کو دین سے محبت نہیں, سنت سے محبت نہیں. ورنہ ایک مسلمان سنے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے, ہمیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ وہ عمل کرنا چاہ رہا ہے. ایمانی سے متعلق ایک چیز ہے حیا اور غیرت ایمانی. اس کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سا ان کا واز ہے جو چھپا ہوا ہے, اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں. چونکہ آج کل یہ حیا بھی ختم ہو جا رہی ہے, حیا ہوگی نا تو عورت خود گھر میں بیٹھے پردہ کرے گی, لباس ایسے نہیں پہنیں گے جو بے حیائی کی ہوگی, اس میں خود ہی حیا والے تمام عناصر ظاہر ہوں گے. فرماتے ہیں اجزائے ایمان میں ایک بڑا اور اہم جز شرم و حیا ہے, ایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حیا ایمان کا نصف حصہ ہے, جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا حصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یعنی نصف حصہ ہے, کہتے ہیں حیا گئی تو وہ دوسرا حصہ جو ایمان کا تھا وہ بھی گیا, حیا گئی ایمان گیا. ذرا غور کیجئے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس حیا کہاں ہے, 50 سال پہلے فرما رہے ہیں, اب آج کل تو اس لیے چونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے اسے حیرانی ہوتی ہے. یہ آج کل کی دینداری بھی کیا دینداری, بے حیائی کا نام دینداری رکھا ہوا ہے. عورتوں کو گھروں سے نکالو یہ دینداری ہے, یہ حیا ہے. حیا کے خلاف چیز کو دینداری کا نام دیا ہوا ہے. ذرا غور کیجئے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس حیا کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ معاشرے کی لعنتوں نے حیا کا مفہوم ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور ہم کو اس کا ذرا احساس نہیں. نصف ایمان تو ڈھایا جا چکا, پھر نصف کی بقا کی کیا صورت ہوگی؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اب ڈھونڈیے چل کر حیا کہاں ہے, کس جگہ ہے. سب سے پہلے اپنی طرف نظر ڈالیے, آپ کے نفس نے آپ کو اس چکر میں ڈال رکھا ہے کہ آپ تھوڑے بہت دیندار آدمی. حضرت کا خطاب کن سے تھا؟ اس زمانے کے دیندار بیٹھے ہوئے تھے, نماز روزہ فرائض و واجبات ادا کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے غور کیا کہ آپ کہاں کہاں حیا سے کام لیتے ہیں, کہاں کہاں آپ کی نظر بھاگتی ہے؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صریح خلاف ورزی دیکھ کر کب آپ کو غیرت آتی؟ یہ دیکھیے, یہی میں عرض کر رہا تھا, ان شادی ہالوں میں ہر طرح کی برائی کی جاتی ہے, ہر طرح کے گناہ کیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی علی الاعلان کی جاتی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے, دعوت نامے چھاپ چھاپ کے کی جاتی ہے. آپ کو غیرت آتی ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ تم بریانی تو کھا کے آ جاؤ گے وہاں کی, لیکن تم ایمان کو چھوڑ آؤ گے. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صریح خلاف ورزی دیکھ کر کب آپ کو غیرت آتی ہے؟ خلاف شرع کام کرنے میں کب خود آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے برخلاف جانتے بوجھتے غیر شرعی باتوں میں کتنی رغبت اور دلکشی محسوس کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی جتنی غیرت ایمانی ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہم اس کی کیا تشریح کریں؟ ہر شخص خود اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے, اپنی ہی ذات کو پہلے دیکھ لیں, پھر اپنے اہل و عیال پر نظر کریں. کیا ہمارے لڑکوں میں حیا ہے؟ کیا ہماری لڑکیوں میں حیا و شرم ہے؟ حیا تو کہیں بھی نہیں ہے. شرم و حیا سے سب کے سب بیگانہ اور آزاد ہیں. نفس و شیطان نے سب سے پہلے ہماری حمیت اور غیرت ایمانی پر ڈاکہ ڈالا ہے. آدھا ایمان تو جا چکا, اب اعمال و طاعات میں جان آئے تو کہاں سے. کتنے ہی, چونکہ مجھ کو لوگ خط لکھتے ہیں, حالات بتاتے ہیں, مجھ کو پتا ہے, نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی شدہ عمر رسیدہ کس بیماری میں مبتلا ہے؟ کثرت سے انٹرنیٹ کے اوپر فحش چیزیں, بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں, لت پڑی. ایک دو کی نہیں, اس قدر کثرت سے ہے کہ آپ حیران رہیں. اللہ میں اس کو جس کو بچا لیں وہی بچ سکتا ہے. لڑکے بھی لڑکیاں بھی, اور پھر اس پر موبائل فون. موبائل فون ایک ایسی خراب چیز آ گئی ہے, اسمارٹ فون, کے اس سے کوئی بھی شخص اپنی تصویر کہیں بھی بھیج سکتا ہے فوراً. اور لڑکیاں بھی باز اس میں آلودہ ہوئی. فرماتے ہیں عورت کا سب سے بڑا شرف نسوانیت اور حیا ہے. جس عورت میں حیا نہیں اس میں نسوانیت ہی باقی نہیں. سارے جسم کا پردہ اب تو قریب قریب اتر گیا ہے, عقلوں پہ پڑ گیا ہے. اب لباس پوشاکی کو دیکھ لیجئے, کھلا ہوا سر اور سینہ, غیر محرموں سے بے محابہ ملنا جلنا, حیا کا تو نام بھی باقی نہیں رہا. اور یہ بے حیائی کے مناظر آج اچھے خاصے دیندار اور شریف گھرانوں میں بھی عام ہیں, الا ماشاء اللہ. اس کثرت کی بے حیائی نے ہم کو بے حس بنا دیا. نہ گھروں میں حیا و شرم دکھائی دیتی ہے, نہ گھروں کے باہر. عورت کے منہ پر آج یہ الفاظ ہیں کہ وہ دن ختم ہوئے جب عورت گھروں کی چار دیواری میں چھپی بیٹھی رہتی تھی. اب ہم بیدار ہو گئے ہیں, ہم گھروں سے نکلیں گے, ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیں گے, ہم ہر طرح آزاد ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی وہ زمانہ آ چکا ہے. سب سے زیادہ حصہ دوزخ میں عورتوں کا ہوگا. خدا کا قانون نافذ ہو چکا, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب یہ سب عورتیں آزاد ہیں, نفس و شیطان جس طرف بھی انہیں لے جائے. اور مردوں کا یہ عالم ہے کہ وہ خود عورتوں کی اس بے پردگی اور مغربی وضع قطع کے دل زیادہ ہیں. وہی تو بنواتے ہیں ایسے لباس, وہی تو اجازت دیتے ہیں. جو فیشن ہو وہ فیشن شروع ہو گیا. فیشن خود ناجائز ہے, اس کو نہیں سمجھتے. فیشن اس لیے ناجائز ہے کہ عقل کے بالکل خلاف ہے. بھائی لباس بناؤ تو ایسا بناؤ جس میں تم کو راحت پہنچے, جس میں پردہ ہو جائے, جو ضروریات پوری ہوں تمہاری, لباس کی مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائے. لیکن تم نے کیا کہ ایک فیشن ایسا نکلا, بس اسی فیشن کے پیچھے چل پڑے, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض فیشن نام و نمود کے لیے ہوتا ہے, کہ ہم بھی کم نہیں. اور فساق فجار فیشن سارے نکالتے ہیں, کفار نکالتے ہیں. فرماتے ہیں مردوں کا یہ عالم ہے کہ وہ خود عورتوں کی اس بے پردگی اور مغربی وضع قطع کے دلدادہ ہیں, اور اس کو تہذیب حاضر کا امتیاز سمجھتے ہیں. یاد رکھو, ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. شیطان نے لاکھوں برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, لیکن جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا تو شیطان ہاتھ ملنے لگا کہ اب خدا کا خلیفہ پیدا ہو گیا. لیکن جب عورت کی تخلیق ہوئی تو شیطان نے خوشی کے مارے بغلیں بجائیں کہ اب میرا کام ہو گیا, یہی میرا اعلی کار بنے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹتا ہوں اور لوگ زور شور سے دوزخ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ سب باتیں اس وقت کے حالات پر صادق آ رہی ہیں. بات اس کی ہو رہی تھی کہ حیا و شرم کو کہاں کہاں تلاش کرو گے. چلو ڈھونڈو چل کر, اپنی ذات کا جائزہ لے لیا, اپنے اہل و عیال پر نظر ڈال لی, اب ذرا گھر سے باہر دیکھو. اسکول کالجوں میں مخلوط تعلیم, جوان لڑکے جوان لڑکیاں, سر کھلا سینہ کھلا, نیم برہنہ لباس, شرم و حیا سے بے نیاز بے باکانہ آپس میں ملتے جلتے. یہ جو مخلوط تعلیم ہے تو حرام ہے. اور بعد ایسے ہیں وہ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی بچی کو وہاں بھیجتے ہیں, ہے تو مخلوط تعلیم لیکن میری بچی برقعے میں جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, وہاں فرشتے بستے ہیں. وہاں بے حیا لڑکوں میں آپ کی لڑکی برقعے میں جا کر کس قدر بے حیائی کی بات, خود یہ بے حیائی کی بات ہے. برقعے والی لڑکی وہاں جائے, وہ مذاق کا نشانہ بنے گی اور کیا بنے گی. میں عورتوں کے بارے میں اصول سمجھ لو, قرآن کی آیت نازل ہو گئی, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا, بلا ضرورت شرعی باہر نہیں نکلنا. یہ قانون ہے جو 1500 سال سے چلا آ رہا ہے. ہاں واجب کاموں کے لیے یا اضطراری کاموں کے لیے جہاں ضرورت شریعت کہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے وہاں جانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی بہت ہی سخت پردے کے ساتھ. ایسے نہیں اس طرح کے برقوں کے ساتھ نہیں کہ برقوں کو دیکھ کر ہی لوگ کشش کرنے لگے. کیسے برقے کا کیا فائدہ. فرمایا تعلیم گاہیں ایمانی اور اسلامی حمیت و غیرت سے بیگانہ ہو چکی ہیں اور اس کو تہذیب حاضر کا سرمایہ نہ سمجھا جاتا ہے. کوئی ان سے پوچھے کیا تم مسلمان ہو اور کیا اسلام کا یہی تقاضا ہے, اور دفاتر میں جا کے دیکھ لو, شرم و حیا کا غیرت کا نام نہیں. کیا تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانات پر یقین نہیں؟ حشر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو اپنے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیں گے. ہر مومن کو جامع کوثر ملے گا. ایک طبقہ مسلمانوں کا آئے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں, ہمیں بھی جامع کوثر عطا فرمائیں. اس پر فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز آپ کے امتی نہیں, یہ نام کے مسلمان تھے, انہوں نے دین کو مسخ کر دیا تھا, نئی نئی باتیں ایجاد کی, یہ دین کا مذاق اڑاتے تھے. آپ فرمائیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے, ہٹا لو ان کو میرے سامنے سے. یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا معاشرہ اپنی وضاقتہ سب کفار سے ملا لی ہوگی اور آپ کے احکام شریعہ کی بے حرمتی کی ہوگی. یہ کس قسم کا امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑتے دیکھتا ہے اور خوش رہتا ہے, اس کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا. آج ہم اپنی زندگی پر نظر تو ڈالیں, کیا ہم اپنی وضاقتہ, اپنی پوشاک لباس سے, اپنی رفتار و گفتار سے, اپنے اخلاق و کردار سے کچھ اسلامی حدود کی پابندی کر رہے ہیں؟ کتنے شرم کی بات ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کفار اور ہماری زبانوں سے بھی کہلوا دیا کہ کہاں ہے تمہارا اسلام 1400 برس پہلے کا, کہاں ہے وہ؟ کیا یہ اس طرح سے شادیاں ہوتی تھیں, اس طرح سے پردہ ہوتا تھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم 1500 سال پہلے کے اسلام کی بات کرتے ہو, آج کہاں ہے وہ؟ آج تو ہے نہیں. تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم وہ اسلام کیوں نہیں پیش کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو صحابہ نے پیش کر کے دکھایا. تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ اسلام قابل عمل ہی نہیں, نعوذ باللہ. جو یہ سمجھے وہ ایمان ختم, کہ آج تو اسلام پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو ایسا ہرگز نہ سوچنا نہ کہنا کہ اسلام قابل عمل نہیں. اسلام ہر ہر حال میں قابل عمل ہے اور آسان ہے. فرماتے ہیں غیر اسلامی اعمال میں ہمیں اتنی لذت آتی ہے کہ اپنی پاکیزگی اور طہارت سب کچھ بھول گئے, اب اس کا مزہ بھی یاد نہیں رہا. آج خود ہم پاکی اور طہارت کو ناقابل عمل کہتے ہیں. جیسے جمعیدار کو گٹر صاف کرتے کرتے ان کے دماغ میں ایسی بو بس گئی کہ کتنی بھی بدبو ہو اس کو ذرا ناگوار نہیں ہوتی, بلکہ اسی بدبو میں وہ ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے رہتے. اور اپنے کام میں منہمک رہتے ہیں. جیسے جن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے, بے حیائی سے نامحرم رشتے داروں سے باتیں ہوتی ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے اور لباس بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے خود لوگوں نے بتایا, یہ جہاں جہاں شرعی پردہ نہیں ہے وہاں تو دوپٹے کا بھی لحاظ نہیں ہوتا, کبھی سرک جائے کبھی نہیں ہو, اور نامحرموں سے باتیں بھی ہو رہی. کیا بے حیائی ہے, یہ وہی ہے. اور ویسے وہ نماز بھی پڑھنے والی ہیں, وہ عورتیں اور مرد, اور روزے بھی رکھنے والے ہیں, لیکن یہ حال ہے, یہ حال ہے. اور وہ ان کو ذرا برا محسوس نہیں ہوتا, حالانکہ اس سے زیادہ بدبودار کوئی عمل نہیں, بے حیائی کا عمل ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جمعیدار کو بدبو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ بدبو میں ہی رہتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ انٹرنیٹ کی تصویریں دیکھتے ہیں بے حیائی کی, ان کو محسوس نہیں ہوتا, حالانکہ اس سے زیادہ بدبودار چیز کوئی نہیں. ان کے پاس سے گزرنے والوں کو ایک لمحہ اس تعفن میں ان کے پاس کھڑا رہنا گوارا نہیں, جو اللہ والے وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے. جو اللہ والے ان شادی ہالوں کو برداشت نہیں کر سکتے, سچا اللہ والا برداشت نہیں کر سکتا, وہاں جا کے بریانی نہیں اڑا سکتا. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, فعلاً زبان سے تو نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ اللہ والا کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کو غیرت ہوتی. ان کے پاس سے گزرنے والوں کو ایک لمحہ اس تعفن میں ان کے پاس کھڑا رہنا گوارا نہیں, لیکن وہ اس کے خوگر ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہم آج خوگر ہو چکے ہیں ان خواہشات تو منکرات کے, راگ راگنیوں کے, فلم تصاویر کے, محرم نامحرم کے اختلاط کے, حلال و حرام سے بے نیاز, پاکیزگی اور طہارت سے محروم, گندگی میں ملوث اور نفسانی شیطانی ناپاک و نجس لذات میں اتنے محو ہو گئے اور بے حسی اتنی کہ یہ گندگیاں ذرا بری نہیں معلوم ہوتی, ہم خود پاک اور طیب زندگی کو ناقابل عمل کہنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گروپ بنائے ہوئے واٹس ایپ کے, عورتوں نے مردوں نے مل کے, کہتے ہیں کزن ہے بھائی نامحرم ہے, اور وہاں سے وہ الٹے سیدھے مذاق چل رہے ہیں اور یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے. یہ بے حیائی, یہ بدبو, یہ تعفن محسوس نہیں ہوتا. اس کو فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے جائزہ لے لیا متذکرہ بالا باتوں کا, اب اس کو سن کر اور دیکھ کر ہی رہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ اس کو اپنے اوپر ڈھالنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہو. اپنی زندگی میں یہ کہہ دینا کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ شیطانی ہے, یہ کیسے بدلے گا؟ یہ خود ایک شیطانی وسوسہ ہے, یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے کہ تم اپنی ذات میں تغیر پیدا نہ کرو. کیوں فکر میں پڑتے ہو سارے جہاں کی؟ بس ذرا ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیں گے جن کا وہم و گمان بھی ہم کو نہ ہوگا. ومن اراد الآخرت, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا, وسعى لها سعيها, اور جس نے کوشش کی اس کی جیسی اس کو کوشش کرنی چاہیے, وہ ہو مومن, اس کا عقائد صحیح ہوں, ایمان والا ہو. ارے اس وقت ایمان ہی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, اپنی اور اپنے بچوں کی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ایمان ختم ہو رہا ہے, اس قدر تیزی سے ختم ہو رہا ہے کہ حیرانی ہوتی. تو اگر کوئی شخص ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مومن, عقائد بھی صحیح ہے, اولئک کان سعیهم مشکورا, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کوششوں کو رائگاہ نہیں جانے دیں گے, ہم بہت قدر کریں گے, ہم اسے قبول فرمائیں گے. مشکورا فرمایا ہے, شکریہ کے ساتھ قبول فرمائیں, جس چیز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی لیے فرما رہے ہمارے حضرت کہ تم ہمت تو کرو, کیسا ہی معاشرہ ہو جائے, کیسا ہی سارے رشتے دار ہو جائے, کیسے ہی بےہودگی ساری جگہ برپا ہو, ہونے دو, تم ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیں گے جن کا وہم و گمان بھی ہم کو نہ ہوگا. اگر ہوش سے کام لو تو جو قدم مغضوبین اور ضالین کے دائرے میں چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ سکتے ہیں. تمام معاشرے کی گندگیاں چھوڑنے میں ہم کو بے اختیاری نظر آتی ہے, لیکن ایسی عقل معوف ہو جانے کے بعد کیا ناپاکیاں پاک ہو جائیں گی, یا پاک چیز ناپاک نہ رہے گی؟ کیا گناہ حلال ہو جائے گا؟ گناہ حلال نہیں ہو سکتا. بس کرنے کا کام یہ ہے کہ صرف اپنی ذات سے اور پھر اپنے اہل و عیال سے شروع کرو. پہلے ان ناپاکیوں سے عقلاً, پھر تباً نفرت پیدا کرو. پہلے ان ناپاکیوں سے عقلاً, پھر تباً نفرت. جب عقلاً نفرت ہو جائے گی تو تباً نفرت ہوگی. پہلے عقلن تو سمجھو کہ یہ چیز غلط ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ چیزیں دیکھنا, نامحرموں کو دیکھنا, گندی گندی تصاویر دیکھنا, نامحرموں سے بات کرنا, ایسے گروپس میں واٹس ایپ پہ ہونا, اور خود تصاویر حرام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, اس کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں کر سکتی. بس کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے پہلے, پھر اپنے اہل و عیال سے شروع کرو. باہر جانے کی ضرورت نہیں تم کو, تمہارے ذمے تو سب سے پہلے اب خود ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, دیکھو پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان ناپاکیوں سے عقلن اور تبن نفرت پیدا کرو, خدا کے سامنے پیش ہونے کا استحضار کرو, آخرت کا خوف پیدا کرو, معاشرے کی ہلاکت خیز انجام کو سامنے رکھو, پھر اس کے مقابل پاک چیزیں لا کر ان پاک چیزوں کے انوار و برکات کا ذرا ان سے موازنہ تو کرو, انشاءاللہ خود ہی ان چیزوں سے نفرت ہو جائے. کوئی شخص اگر گندی چیزوں میں پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑے, اور زیادہ وقت اپنا قرآن کی وہی وقت تلاوت قرآن میں لگائے. تلاوت قرآن سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ اس کو خود نفرت ہو جائے گی. کرنے سے ہوتا ہے, بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک گھنٹہ آپ نے الٹی سی چیز دیکھ لی انٹرنیٹ کے اوپر, تو پھر ایک گھنٹہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کرو بیٹھ کر ناظرا, تاکہ قرآن کے حروف نظر آئیں تم کو, ان کی برکت سے تمہاری آنکھوں کی ظلمت دور ہو. پہلے اس کے خلاف کچھ نفرت تو پیدا کرو, پھر اچھے اعمال طیب اور پاک زندگی کے حصول کے جذبات پیدا کرو. اگر نہیں چھوٹے ہیں تو نہ چھوڑنا, تم کم از کم اس کی برائیاں اور بےغیرتیاں ایک ایک کر کے سامنے تو لاؤ. ان کے ہلاکت خیز انجام سے پیدا ہونے والے دنیا اور آخرت کی بربادی کے نتائج اور اس سے اٹھنے والی تعفن بدبو کا ادراک تو کرو. فی الحال طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی, عقل سے تو سمجھو. فرمایا حیا کی خاصیت توازو اور انکساری ہے, جتنی بے حیائی بڑھتی جائے گی اتنی توازو اور انکساری ختم ہوتی جائے. سمجھ لو اچھی طرح, اکڑ پیدا ہوتی چلی جائے. بے حیا آدمی انتہائی متکبر ہو جاتا ہے, اس میں توازو اور انکساری نہیں باقی رہتی. یہی دیکھیے, یہ جو لوگ شادی ہالوں میں عورتوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد بے حیائی کے کام سارے وہاں ہوتے ہیں, یہ بہت اتراتے ہیں, بہت اکڑتے ہیں, ان کے اندر نام کی توازو نہیں ہوتی. حیا کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اس حقیقت کو تو اپنے دل میں تم راسخ کرو, حیا اور شرم حفاظت کرتے ہیں ایمان کی. جب یہی ختم ہو چکی تو پھر شکایت کس سے کہ ہمارا ایمان ضعیف ہو گیا. کم از کم تصور اور تخیل تو پہلے مضبوط کر لو, کن کن امور میں ہم بے حیا ہو گئے ہیں. ان کو سامنے لا کر ان سے نفرت تو پیدا کرو. سوچو تو صحیح کہ کہاں کہاں ہماری حیا ختم ہو گئی. جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. بس ہماری شرم و حیا, شرافت انسانی کا بڑا گرا قدر سرمایہ ایمانی ہم سے مفقود ہو چکا. اس لیے بارگاہ الہی میں عز و نیاز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اور پھر توبہ استغفار کرتے رہو. اپنی بیچارگی اپنے رب کے سامنے پیش کرو, اور پھر خدا سے مانگو, خوب مانگو, رو رو کر مانگو. اس طرح تمہاری قوت ایمانیہ میں جان پڑ جائے گی, قوت مدافعت پیدا ہوگی, اور تم اس طرح خواہشات و منکرات کا مقابلہ کر سکو گے. بھائی گناہ ہوتا ہے تو کم سے کم یہ تو کرو کہ دو رکعت نفل پڑھ کر خوب اللہ میں سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ میں اس گناہ کو کر بیٹھتا ہوں. خوب رو اللہ میں سے, بچائیے آپ مجھے, بچائیے آپ مجھے. اور اس کے بعد دن بھر ہی دعا مانگتے رہو, رات بھر مانگتے رہو, تو انشاءاللہ ضرور نجات ملے گی. جب مانگو گے تب تو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.